بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، ایک روایت کے مطابق آج ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا استعفیٰ اور سیاسی و فوجی محاذ پر دمشق کی کامیابی۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، شام میں ایک طرف فوجی محاذ پر مغرب اور علاقے کی مغرب نواز رجت پسند حکومتوں کی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کو مسلسل شکست اور پسپائی کا سامنا ہو رہا ہے، تو دوسری طرف صدارتی الیکشن کے لیے تشہیراتی مہم شروع ہو چکی ہے، جس کو شام کے عوام اور حکومت کی بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے۔ ادھر شام کی حکومت کے مخالفین کے نام نہاد اتحاد کے سربراہ احمد جربہ نے امریکہ میں صدر باراک اوباما سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں باراک اوباما نے شام میں حکومت کے خلاف برسر پیکار دہشت گردوں کی مکمل حمایت اور پشت پناہی جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام کے مستقبل میں بشار اسد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ منگل کی شام اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس بات کا اعلان کیا کہ شام کے امور میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے اخضر ابراہیمی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جو منظور کر لیا گیا ہے۔ بان کی مون نے اخضر ابراہیمی کے استعفے کو ایک بڑی شکست سے تعبیر کیا ہے۔ اخضر ابراہیمی نے اپنے استعفے کی اصل وجہ مشن میں ناکامی بتائی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے اخضر ابراہیمی کے استعفے کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے اصل اسباب اور محرکات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے اخضر ابراہیمی کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اخضر ابراہیمی نے اپنے استعفے میں اعتراف کیا ہے کہ وہ شام کے تعلق سے اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں۔ اس تناظر میں ان کی ناکامی کے اسباب پر بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری کے اس بیان کا بھی جائزہ لیں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اخضر ابراہیمی ایک سالس اور اقوام متحدہ کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی غیر جانبداری محفوظ نہیں رکھ سکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی شام کے اندرونی حالات، دہشت گردوں کے خلاف فوج اور دمشق حکومت کی پوزیشن اور صدارتی الیکشن پر بھی گفتگو کریں گے، جس کے لیے تشہیراتی مہم شروع ہو چکی ہے۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
شام کے معاملے میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ ایلچی اخضر ابراہیمی نے بھی استعفے کا اعلان کر دیا۔ ان سے پہلے اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان نے بھی شام کے معاملے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیا تھا۔ اخضر ابراہیمی نے شام کے بحران کے سلسلے میں 20 مہینے تک ثالثی کی کوششوں کا نتیجہ بتاتے ہوئے محض افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے شام کی حکومت اور اس کے مخالفوں، اور اسی طرح ان دونوں کے علاقائی اور عالمی حامیوں کے نظریات کو قریب لانے کی بہت کوشش کی، تاہم وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اخضر ابراہیمی اور کوفی عنان کے استعفے دراصل اقوام متحدہ کی ناکامی کی علامت ہیں۔ شام کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندوں کے استعفوں سے پتہ چلتا ہے کہ اقوام متحدہ شام کا بحران حل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اخضر ابراہیمی کے استعفے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے سب کی شکست سے تعبیر کیا ہے۔ اخضر ابراہیمی نے تو اپنی ناکامی کے لیے شامی عوام سے معافی طلب کی ہے، تاہم اقوام متحدہ میں شام کے مندوب بشار جعفری نے ان غلطیوں کی بھی نشاندہی کی ہے جن کے اخضر ابراہیمی مرتکب ہوئے ہیں۔ بشار جعفری کے مطابق ان کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ شام کے معاملات میں مداخلت کر رہے تھے۔ ویسے تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اخضر ابراہیمی نے شام کے بحران کے حل میں بڑی طاقتوں کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے، اور کئی عرب تجزیہ نگاروں کا تو یہ کہنا ہے کہ اخضر ابراہیمی کے راستے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں امریکہ نے کھڑی کی ہیں۔ اخضر ابراہیمی نے ایسے حالات میں استعفیٰ دیا ہے کہ جب شام میں 3 جون کو صدارتی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ یقینی طور پر شام میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ایک بہت ہی اہم اور فیصلہ کن واقعہ ہے، کیونکہ اس سے اس ملک کے سیاسی نظام کی پائیداری کا علم ہوتا ہے۔ اگر برسر اقتدار جماعت اور صدر یہ انتخابات قانونی اور شفاف طریقے سے منعقد کروانے کی توانائی نہیں رکھتے تو وہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے ٹال سکتے تھے کیونکہ آئین کے روح سے انہیں اس بات کی اجازت حاصل ہے۔ دوسری جانب یہ الیکشن بحران سے شام کے باہر نکلنے کی بھی واضح علامت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ طاقتوں نے شام میں انتخابات کے خلاف پروپگنڈا شروع کر دیا ہے، مگر اب حقیقت یہ ہے کہ شام بحران کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔
ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ایران کے ممتاز سیاسی مبصر اور تہران یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر محمد مہدی اسماعیلی، اس کے علاوہ دہلی اسٹوڈیو سے ہندوستان کے ممتاز دانشور اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عرشی خان، اور اسلام آباد سے پاکستان کے ممتاز دانشور اور قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر قندیل عباس شریک ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں پروفیسر محمد مہدی اسماعیلی سے جو یہاں تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر اسماعیلی صاحب، شام کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اخضر ابراہیمی نے استعفیٰ دے دیا ہے، بان کی مون نے ان کا استعفیٰ منظور کیے جانے کا اعلان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اخضر ابراہیمی کا استعفیٰ ہم سب کی ناکامی ہے۔ اخضر ابراہیمی کے استعفے کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں اس کے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدمتوں عرض کروں،
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقریباً چار سال پہلے سے جب سے یہ بحران شروع ہوا ہے، اور جب سے اخضر ابراہیمی نمائندے قرار پائے تھے اقوام متحدہ کے، تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اخضر ابراہیمی خود ایک عرب شیعی ہیں، تو وہ متحرک فریقوں سے رابطہ کر کے سابقہ اپنے پیش رو کوفی عنان کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ در حقیقت اخضر ابراہیمی کا انتخاب ایک ایسا اقدام تھا جس کا عالمی برادری نے ایک طرح سے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ کوئی کوتاہ مدت سیاسی حل نکل آئے گا۔ اخضر ابراہیمی پہلے بھی افغانستان کے بحران میں مسائل کے حل میں کہیں کسی حد تک کوئی کامیابی حاصل کی تھی، اور کونامچ کے سفارتکار ہیں، اور ان سے اسی تعلق سے یہ امید تھی کہ کچھ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ بہرحال شام کے بحران کی پیچیدگی جو ہے دیگر بحرانوں سے کہیں زیادہ ہے جہاں اخضر ابراہیمی شریک رہے ہوں، یعنی مسائل کو حل کرنے کے تعلق سے۔ شام میں مختلف ملکوں کے دہشت گرد آئے ہیں جن کے مختلف اور متضاد نظریات ہیں، جو شام کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بہت سے متغیر عوامل ہیں اس بحران میں، اور جو اس کی پیچیدگی ہے، جو اس کی پیچیدگی کی شدت ہے، تصور سے کہیں زیادہ ہے جو پہلے کیا جا رہا تھا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو مستقل ارکان ہیں ان میں شام کے بحران کو لے کر سنگین اختلاف پیدا ہوئے، اور اقوام متحدہ چونکہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، وہ بھی اس مسئلے میں جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا۔ دوسری طرف شام میں جو مختلف گروہ موجود ہیں، چونکہ مختلف ملکوں کی طرف سے ان کی حمایت ہو رہی ہے، ان کے مختلف مفادات اور الگ الگ مفادات ہیں، اس بات کے پیش نظر کسی حل تک پہنچنے کا امکان جو ہے بہت ہی کم ہو گیا، اور شام میں ایک طویل خانہ جنگی جو ہے وہ جاری رہی، لیکن اس پورے صورتحال میں صورتحال جو ہے وہ شامی حکومت اور عوام کے حق میں رہی۔ بہرحال عالمی برادری کو یہ امید تھی کہ وہ اختر ابراہیمی کے ذریعے کچھ نہ کچھ رائے حل نکال لیں گے۔ سب کچھ کوشش کی اختر ابراہیمی نے، لیکن ساری کوششیں ان ملکوں کے مفادات کے برخلاف گئیں جو اپنے حق میں مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے۔ آج شام میں صدارتی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، قوم جو ہے صدارتی الیکشن کے لیے تیار ہو چکے۔ اختر ابراہیمی کو جو مشن سونپا گیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے، تو ظاہر ہے کہ ایسے میں اختر ابراہیمی کو استعفیٰ ہی دینا پڑ رہا تھا، چونکہ جن ملکوں کے اشارے پر وہ تعینات کیے گئے تھے ان کے مفادات پورے نہیں ہو سکے، اور اس عرصے میں جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، لیکن اختر ابراہیمی جو مشن لے کے آئے تھے وہ پورا نہیں کر سکے، تو اسی لیے وہ استعفیٰ دینے پر مجبور ہوئے۔ اختر ابراہیمی کا استعفیٰ اس بات کی علامت ہے کہ ان ملکوں کے مقاصد پورے نہیں ہو سکے جو شام میں اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شام کی حکومت کو جو برطرف کرنا چاہتے تھے جو بعض ممالک، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں سکا۔ آج بشار اسد جو ہے وہ پہلے زیادہ مقتدر اور توانا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عرشی خان صاحب موجود ہیں۔ عرشی خان صاحب، السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اختر ابراہیمی نے اپنے استعفے کی وجہ اس مشن میں ناکامی بتائی ہے جو ان کو سونپا گیا تھا۔ اختر ابراہیمی کا مشن کیا تھا شام کے تعلق سے؟
دیکھیں، ان کا مشن تھا بیسیکلی سیاسی حل کو نکالنا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ انوائٹ تھے عرب لیگ کے اور خاص کر کے یونائٹڈ نیشن کے، اور بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے پاس کہ وہاں پہ سیاسی حل کو نکالیں، پولیٹیکل سولوشن نکالیں، اس لیے کہ امریکہ بھی پولیٹیکل سولوشن کی بات کر رہا ہے، شام بھی پولیٹیکل سولوشن کی بات کر رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جو پارٹیز ہیں شام کے علاوہ، جتنی بھی دیگر پارٹیز ہیں، وہ پولیٹیکل حل کو بلکہ الجھا رہے ہیں۔ تو انہیں جو مینڈیٹ ملا تھا وہ بیسیکلی پولیٹیکل سولوشن کو ڈھونڈنے کے، پولیٹیکل سولوشن کو لانے کے لیے تھا، اور انہیں یہ تمام تجویز کو پیش کرنا تھا کہ کس طرح سے حالات کو معمول پر لایا جائے، کیسے نیگوسیشن کو کامیاب بنایا جائے، اور کس طرح سے وہاں پہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو مینڈیٹ ان کو ملا تھا، جتنے پاورز ان کے ملے تھے، اس کا انہوں نے صحیح سے استعمال نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ کافی ڈیسائسو تھا، بہت ہی اسرٹیو تھا، جو انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ بالکل ایک طرفہ ہوتے چلے گئے، اور پوری طرح سے وہ ویسٹرن بلاک کے فیور میں ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہے، بہت ہی سافٹ انداز سے، بہت ہی لوسیڈ وے میں آتے رہے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے رہے اپنے مینڈیٹ کو چھوڑ کر کے کہ ویسٹ کہیں ان سے ناراض نہیں ہو جائے۔ تو اس کا انہیں کافی فکر رہا، لیکن وہ اس پہ کبھی سیریس نہیں رہے کہ وہاں پہ شام میں کیسے سولوشن نکلے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو انسان وہاں پہ ایز اے وفد، ایز اے انوائے وہاں پہ جا رہا ہے، بار بار لوگوں سے مل رہا ہے، تمام فیسلٹیز وہاں پہ گورنمنٹ ان کو مہیا کرا رہی ہے، سارے انفارمیشن ان کے پاس موجود تھے، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں پہ کچھ ممالک پوری طرح سے لاجسٹک اور آرمز اور انفارمیشن، انٹیلیجنس، تمام چیزیں مہیا کرا رہے ہیں، اور پھر وہ وہاں پہ سول وار سچویشن کریٹ کر رہے ہیں۔ تو جب تک کہ وہ اسرٹیو وے میں وہاں پہ تنقید نہیں کرتے اور وہاں پہ ایک پارٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، پولیٹیکل سولوشن نہیں نکلتا، اور یہ چیز انہوں نے نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ریزائن کیا ہے، جو استعفیٰ دیا ہے، اس کا مین مقصد، اس کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنی ناکامی کو ظاہر کرنا، لیکن اس سے زیادہ جو مجھے جو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا جو پارٹ لگتا ہے وہ یہ ہے कि वहाँ पे 3 जून को इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन को कैसे डीलेजिटिमाइज किया जाए, उसको कैसे उसके वैल्यू को कम किया जाए, उसके लिए भी ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पहलू होगा। इसलिए कि उन्होंने रिज़ाइन किया, अब लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उस पर आर्टिकल छपेंगे कि उन्होंने क्यों रिज़ाइन दिया, कौन से हालात थे, कौन सी मजबूरी थी। और एक मसला ये आएगा कि वहाँ पे शाम की हुकूमत ने उनका सपोर्ट नहीं किया, वो कोऑपरेशन नहीं मिला वगैरह वगैरह। तो इससे जो फ़ायदा जो हुआ है वो ख़ास करके वेस्टर्न ब्लॉक को ही हुआ है उनके रिज़ाइन करने से, इसलिए कि वहाँ पे शाम की हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा वो बदनाम करने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अभी जो शाम अपोजिशन के कोलिशन के जो जारबा साहब मंगल को मिले हैं वो ओबामा से, और ओबामा ने उनको पूरी तरह से उनकी तायद की है, पूरी तरह से सपोर्ट की बात की है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि आज के दिन जुमेरात को विलियम हेग जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो फ्रेंड्स ऑफ लीबिया से फ्रेंड्स ऑफ सीरिया से वो मुलाकात कर रहे हैं आज के दिन। तो ये दोनों जो कोशिशें हुई हैं आपके मंगल के रोज़ अमेरिका में और आज के दिन यूके में लंदन में, ये दोनों चीज़ें और लख्तर ब्राहिमी के का रिजिग्नेशन, ये तीनों चीज़ बेसिकली डायरेक्शन इनका है सदारती इंतखाब को डीलेजिटिमाइज करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम वैल्यू देना। और मैं ये समझता हूँ कि जो इनका रिजिग्नेशन है ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, इसलिए कि इनको पहले रिज़ाइन करना चाहिए था या तो इनको एक डिसाइसिव रोल प्ले करना चाहिए था, जो उन्होंने रोल प्ले नहीं किया। और मैं ये समझता हूँ कि ये शाम हुकूमत की नाकामयाबी नहीं बल्कि वेस्टर्न पावर्स की नाकामयाबी है, और इन्होंने जो मैंडेट लिया था उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के डॉक्टर कंदील अब्बास से राबिता बरकरार हुआ है स्काइप के ज़रिए। जी कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी कंदील अब्बास साहब, अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने अक्सर इब्राहिमी के इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है। अक्सर इब्राहिमी ने अपने इस्तीफे की वजह उस मिशन में नाकामी बताई है जो उनको सौंपा गया था। बान की मून साहब ने उनके इस्तीफ़ा कबूल किए जाने के ऐलान के मौके पर ये कहा है कि अक्सर इब्राहिमी का इस्तीफ़ा हम सब की नाकामी है, यकीनन हम सब से मुराद अक्वामे मुत्तहदा होगी। तो शाम के सिलसिले में अक्वामे मुत्तहदा की मुसलसल नाकामी के असबाब क्या हैं?
वाज़ह बात है कि जब सीरिया में जंग शुरू हुई तो जो बैन अल-अक़वामी ताकतें थी उन्होंने ये कहकर वहाँ के लिए अपनी इंटरफेरेंस का आगाज किया कि वहाँ पर एक डोमेस्टिक वायलेंस है और एक दाखिली सतह पर एक जंग है, उस जंग में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ना की जाएं, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अक़वामे मुत्तहदा ने और बैरूनी ताकतों ने कहा कि हम वहाँ पे अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक वहाँ की प्रैक्टिकल सिचुएशन का ताल्लुक है तो हम देखते हैं, और वहाँ पर ज़रा अब्लाग ने भी बहुत दिखाया कि वो जंग सिर्फ एक दाखिली जंग नहीं थी बल्कि उस पर बैरूनी ताकतें डायरेक्ट विस हो गई, और वहाँ पे तुर्की के जरिए भी और बैरूनी जो यूरोपीय ताकतें थी खासतौर पर उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेरेंस शुरू कर दी। कई अरब मुल्कों से और कई दीगर मुल्कों से वहाँ पर शिद्दत पसंदों को भेजा गया और वहाँ पर एक बैन अल-अक़वामी किस्म की एक जंग शुरू कर दी गई, और उस जंग का जो एस्पेक्ट था अब वो डोमेस्टिक होने के बजाय वो एक रीजनल और इंटरनेशनल एस्पेक्ट बन गया था। अब ऐसी सिचुएशन में जो मिशन दिया गया था सर इब्राहिमी को कि वहाँ पर हालात को कंट्रोल करें, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि दुनिया जो रीजन के मुख्तलिफ किस्म के ममालिक थे, हर मुल्क अपने अपने मकासद के तहत वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा था, जिसको कंट्रोल करना अक्सर इब्राहिमी के बस नहीं था, और जिसकी वजह से हमने देखा कि वहाँ एक तरफ तो सेकुलरिस्ट जो ग्रुप थे उनको बशार असद के खिलाफ इकट्ठा करके एक फ्री सीरियन आर्मी के नाम से एक ताकत बना दी गई, तो دولت اسلامی عراق، شام اور عراق کے نام سے بھی ایک گروپ کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ نصرہ فرنٹ جیسے گروپ، شدت پسند گروپ بنا دیے گئے. اب اس طرح ڈائیورس قسم کے جو گروپ ہیں ان کو اخضر ابراہیمی کا کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن ان کے استعفے کی جو مجھے اہم ترین وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو شام کی جو فوجی ہے، حکومت کی جو فوج ہے، ان کو بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور القصیر کے بعد الغوطہ، اور الغوطہ کے بعد ہم نے دیکھا الکلمون، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی حمص میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں اس میں خود بخود شدت پسندوں کا وہاں پہ کلا کم ہو گیا، اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کا ایک ڈومینیشن بن گئی اور اس کا اپنا کنٹرول بن گیا. ایسی صورت میں کوئی جسٹیفائیبل نہیں رہتا کہ بیرونی طاقتیں اب بھی وہاں پر اپنی مداخلت جاری رکھتی. اب اگر وہ ان کے لیے کوئی ایک آپشن بچا ہے وہ یہ کہ وہ کس طرح شام کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ وہاں پر جو تباہی و بربادی ہوئی ہے وہاں پہ ریکنسٹرکشن کا عمل شروع کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں اس میں اب یونائیٹڈ نیشن کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرنا چاہیے.
جی بہت بہت شکریہ. جی پروفیسر اسماعیلی صاحب، اخضر ابراہیمی کے استعفے پر شام کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، اقوام متحدہ میں شام کے مستقل مندوب بشار جعفری نے یہ کہا ہے کہ اخضر ابراہیمی نے اپنی ناکامی کا اعتراف تو کیا ہے لیکن ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کی ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے اپنے مشن کے دوران. اخضر ابراہیمی نے دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ایک تو یہ کہ بارہا انہوں نے شام کے داخلی امور میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جس کا انہیں اختیار نہیں تھا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے انہیں شام کے مسائل کے حل کے لیے ایک ثالث معین کیا تھا، ایک ثالث کی حیثیت سے وہ اپنی غیر جانبداری محفوظ رکھنے میں بھی ناکام رہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
خدمات عرض کردم، واکنشی که
آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ شام نے پہلے دن سے ہی بحران میں اقوام متحدہ کی ثالثی پر جو رد عمل ظاہر کیا تھا وہ یہی تھا کہ اقوام متحدہ غیر جانبدار ثالث نہیں ہے. شام کا کہنا یہ تھا کہ اقوام متحدہ خود جو ہے وہ ایک فریق شام کے بیرون. اگر قرار یہ ہوتا ہے کہ شام کا بحران فوجی طریقے سے حل کرنے کی وہ توانائی رکھتے تھے تو اقوام متحدہ جو ہے اس کی کوشش یہ رہی کہ وہ سفارتی طریقے سے دباؤ ڈالے اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ فوجی طریقے سے شام پر دباؤ ڈالیں. اسی لیے اخضر ابراہیمی کو وہاں پر مشن سونپا گیا تھا، اور جو ان کی کارکردگی رہی ہے شام میں اخضر ابراہیمی کی، اسی وجہ سے شام کی حکومت نے کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کیا، اور شامی حکومت نے بارہا اس بات کا اعلان کیا کہ اقوام متحدہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے، مخالفین ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور جب بھی مخالفین کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو اقوام متحدہ مخالفین کے ایک اتحادی کے طور پر وارد ہوتی تھی، لیکن جب ظلم اور وہ غیر انسانی اقدامات جو دہشت گردوں کے ذریعے انجام دیے جاتے، جب اس کا مسئلہ شامی حکومت کی طرف سے اٹھایا جاتا تھا تو اقوام متحدہ اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی تھی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ شام میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں اخضر ابراہیمی اپنے تمام تر اچھے ماضی کے باوجود شام میں غیر جانبدار نہیں رہ سکے، اور چونکہ ابراہیمی کو ایک خاص مشن سونپا گیا تھا کہ شام کے مسائل کو بشار اسد کو حاشیے پر لگا کر حل کریں، تو ان کے لیے ایک لمبا وقت بھی دیا گیا اخضر ابراہیمی کو، لیکن چونکہ اخضر ابراہیمی اپنے مشن میں ناکام رہے اور بند گلی میں جا پہنچے تو ان کو استعفیٰ دینے پر مجبور ہونا پڑا. آج جو کچھ بشار اسد کے مخالفین کے درمیان خود رونما ہو رہا ہے, یعنی دو تکفیری گروہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں, یعنی جبہت النصرہ اور داعش, اور اپنے حامیوں کی بھی وہ کوئی بات نہیں سن رہے ہیں, تو ایسے میں جب سب کچھ مخالفین کے اندر بگڑ چکا ہے اور شامی مخالفین جو ہیں وہ ان کے درمیان سب کچھ خراب ہو چکا, شیرازہ بکھر چکا ہے, اور صدارتی الیکشن کا بگل بج چکا ہے اور اس میں عوام کی کامیابی ہونے والی ہے, تو اقوام متحدہ بھی اب جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو رہا ہے اور خود اس بات کا اعتراف کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اخضر ابراہیمی کی کنارہ کشی مجموعی طور پر شام کی حکومت اور عوام کے حق میں ہے, اور ایک طرح سے یہ ان کی کامیابی, کیونکہ دباؤ کا ایک ہتھ کنڈا جو تھا سفارتی طریقے سے اخضر ابراہیمی کی شکل میں, وہ جو ہے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو چکا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں کہ شامی حکومت کے مقابلے میں سفارتی شکست ہوئی ہے مخالفین کی.
اور اس کے بعد شام کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی ہاں ناظرین, آج گفتگو ہو رہی ہے شام کے بحران کے حوالے سے, اخضر ابراہیمی کا استعفیٰ, الیکشن کی تیاری اور شام کے سیاسی اور فوجی محاذ پر دمشق حکومت کی مسلسل کامیابی, یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو. جی ڈاکٹر ارشی خان صاحب, اخضر ابراہیمی شام کے بحران کے سیاسی حل کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے ثالث بنائے گئے تھے, اور ثالث کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. شام کا یہ کہنا ہے کہ اخضر ابراہیمی اپنی غیر جانبداری بھی محفوظ نہیں رکھ سکے تھے, اور ساتھ ہی بارہا یہ محسوس ہوا کہ وہ اقوام متحدہ کے بجائے شام کے مخالفین اور امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں. اس تناظر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خود اقوام متحدہ شام کے بحران کے تعلق سے کتنا غیر جانبدار ہے, اور اب تک اس نے تعمیری انداز میں کیا اقدامات کیے ہیں.
بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا, اور بیسیکلی یہی کوشچن ہے پورے دنیا میں اور پورے عالمی سطح پہ, سیاسی سطح پہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اقوام متحدہ نے یا اقوام متحدہ کے وفد نے یا اس کے انوائے نے کیا رول پلے کیا, خاص کر کے شام کے سلسلے میں کس کے دباؤ میں آئے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ کا جو رول ہے یا سیکورٹی کونسل کا جو رول ہے وہ بالکل ہی کوشچنیبل ہے. بہت سارے سوال اس پہ اٹھائے جا سکتے ہیں, جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن کو بنایا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے یہ سوچا گیا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے امن کو قائم کیا جائے گا, کس طرح سے کمزور ممالک کو کی حفاظت کی جائے گی مضبوط ممالک کے حملے سے, یہ تمام چیزیں اب بالکل ان کا راز فاش ہو چکا ہے. اور خاص کر کے شام کے معاملے میں یونائٹڈ نیشن میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے, ایک بہت افسوس کا مقام ہے, جبکہ 50 سال ہو گئے آپ کے یونائٹڈ نیشن کو بنے ہوئے, 50 سال سے زیادہ ہو گئے, اور اس لیے یونائٹڈ نیشن کو بنایا گیا تھا کہ تاکہ ایک کمزور ملک دنیا میں اپنے آزادی کو بنا کر رکھ سکے, اور وہ چیز یہاں پہ نہیں دکھتی ہے کہ کس طرح سے شام کو پارچہ پارچہ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے بارڈرز کا وائلیشن ہوا, ان کے اندر باہر کے لوگوں کو لایا گیا, اور اس کے بعد ٹرینڈ لوگوں کو لایا گیا, ہتھیار وہاں پہ لائے گئے. یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپن کہا جائے ایکسپورٹ آف ٹیررزم وہاں پہ شام میں کیا گیا, اور اس ایکسپورٹ آف ٹیررزم میں تمام وہ ممالک کے نے ساتھ دیا جو پیس اور ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. باقی مون صاحب کا بھی جو اسٹینڈ ہے اگر آپ دیکھیں شروع سے لے کے 3 سال میں جو باقی مون کا اسٹینڈ ہے, انہوں نے بھی بالکل گول مٹول بات کی ہے, اور کوئی بھی انہوں نے اسرٹیو قدم نہیں اٹھایا, کوئی بھی امپورٹنٹ کنسٹرکٹیو اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ کس طرح سے شام کو بچایا جا سکے, کم سے کم شام کے لوگوں کی وہ بات کرتی انہوں نے نہیں کیا. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے، اور ٹھیک کہ ان تمام چیزوں کو، امن کو اور ڈیموکریسی کو اور فریڈم کو اور لوگوں کے ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے چکنا چور کیا گیا بیرونی مداخلت کی وجہ سے، اور یونائٹڈ نیشن بالکل تماشائی بنی رہی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو یونائٹڈ نیشن کو ریزولوشن پاس کرنا چاہیے تھا ان تمام لوگوں کے خلاف جو وہاں پہ ہنگامہ برپا کر رہے ہیں شام میں، ان کے خلاف کوئی بھی ریزولوشن پاس نہیں ہوا، مسلسل شام کے اوپر میں دباؤ بنایا رکھا گیا، انارکک سچویشن وہاں پہ کریٹ کیا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے جو پوری دنیا میں پوچھنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن کے وجود سے کیا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے ایک کمزور ملک کو.
جی بہت بہت شکریہ. جی قندیل عباس صاحب، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی ڈاکٹر ارشی خان کی کہ امریکہ کی دنیا بھر سے دہشت گردوں کو جمع کر کے شام پہنچایا گیا، اور امریکہ اور مغربی طاقتیں اس میں پیش پیش رہیں، اور اس میں انہوں نے علاقے کی جو رجت پسند حکومتیں ہیں ان کا تعاون انہیں حاصل رہا ہے. ابھی حال حاضر میں جبکہ شام میں بہت حد تک حالات کو معمول پر لانے میں دمشق حکومت کو کامیابی ملی ہے، بعض دہشت گرد گروہوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، شہر خالی ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں سے، اور ان پر کنٹرول ہو رہا ہے فوج کا، اور الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. ان حالات میں بھی مخالفین کے سربراہ احمد جربہ جو امریکہ گئے تو صدر باراک اوباما نے ان سے ملاقات میں ایک بار پھر اعلان کیا کہ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف جو برسر پیکار مسلح دہشت گرد گروہ ہیں ان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے. امریکہ، مغربی طاقتوں اور علاقے کی جو رجت پسند حکومتیں ہیں ان کے کردار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زمانہ تھا اس میں تو کسی حد تک اقوام متحدہ کا کردار قابل قبول رہا، ریسپیکٹ بھی کرتے رہے، کیونکہ دنیا کو ایسی انسٹیٹیوشن نے جنگ سے بچائے رکھا، اور بہت سے علاقوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بہت پازیٹیو رول رہا. لیکن سر جنگ کے خاتمے کے بعد جب دنیا کو ایک ایسے یونی پولر سسٹم کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی گئی جس کے ٹاپ پہ امریکہ اور اس کے ساتھ مغربی طاقتیں بیٹھیں گی، تو اس سچویشن میں میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی جو کردار ہے وہ مشکوک ہو گیا. اس لیے کہ جو سر جنگ کے بعد بہت سے ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ جس میں مالک اور امریکہ کا اس فیصلہ سازی کے اندر، اسی بنیاد پر ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی مرضی سے عراق میں بھی مداخلت کی گئی، افغانستان میں مداخلت کی گئی، اور بہت سی دنیا کے ممالک میں مداخلت کی گئی. حالانکہ اس ادارے کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی دنیا کا ملک کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، اور اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو یہ ادارہ اس کے رستے میں رکاوٹ بنے. لیکن اب جہاں تک شام کا کیس ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کا رول بنیادی طور پر یہ بنتا تھا کہ اگر کسی ملک کے جو داخلی قوانین ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کے ساتھ اس کا کنٹرڈکشن آئے تو وہاں کی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ اس کے اندر کمپیٹیبلٹی پیدا کرے. لیکن شام کی حکومت نے اپنے جو داخلی انریسٹ پیدا ہوا وہاں پر، انریسٹ پیدا نہیں ہوا بلکہ کیا گیا تھا، بیرونی طاقتوں نے اس کو کیا تھا، اور اب یہ حال ہی میں ایم آئی فائیو جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ وہاں پر 200 سے زائد تقریباً برطانوی شہری اس جنگ میں انوالو ہیں. اسی طرح بحرین سے، سعودیہ سے، اردن سے اور کئی ممالک سے وہاں پہ لوگ گئے، انہوں نے وہاں پہ یہ ایشو کریٹ کیا ہے. تو شام کی حکومت کا یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی کہ بیرونی مداخلت کو وہ روکے، اور اس روکے جانے میں اقوام متحدہ اور بیرونی طاقتوں کو شام کی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے تھے. لیکن اس کے برعکس ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر نہ صرف مسلح گروہ بنائے گئے، ان کو ٹریننگ دی گئی، ان کو ہتھیار بھی سپلائی کیے گئے، اور پھر ان کی فائنینشیل مدد بھی کی گئی. اب ایسی سچویشن میں نہ تو ہمیں شام کے اندر کوئی بہت بڑا عوامی مظاہرہ نظر آیا اپنے یعنی شامی حکومت کے خلاف، جس سے ہم یہ دیکھتے کہ شاید لوگ بشار اسد سے ناخوش ہیں، بلکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں باغی گئے ان کو بھی ریزسٹنس کا سامنا ہوا. اور بلکہ ابھی حمس کی مثال آپ لے لیں کہ وہاں کے عوام جو تھے وہ روٹی کو ترس رہے تھے، اور وہاں کی جو دہشت گرد گروپ تھے وہ آٹا اور وہاں کی روٹیاں اٹھا کر اپنے فوجیوں کو کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ایک انٹرنل ری ایکشن بھی پیدا ہو رہا تھا. اب ایسی سچویشن میں اقوام متحدہ کا کہہ رہا ہے کہ وہاں پر انسانی حقوق کا دفاع کرنا چاہیے تھا ان کو, وہاں کی حکومت اگر دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں حکومت کو چھوڑ دیا, اور جو اکثر ابرائی یا جو بیرونی نمائندے وہاں پر آتے تھے ان کا ایک ہی مشن تھا کہ بشار اسد حکومت چھوڑ دیں اور اس کی بنیاد پر آگے مذاکرات چلیں, یعنی ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا یہ تھا کہ بشار اسد کوئی پروسیس آگے چل سکے, لیکن پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے عوام نے اپنی حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے اور خود دہشت گردوں کو شکست دی, اور اس وقت سچویشن بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہاں پر حکومتی کنٹرول آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور حمس جہاں جو کہ پورے سیریا کا 22% علاقہ کور کرتا ہے اور سوریا کا سب سے بڑا ایک صوبہ تھا, اب وہاں سے دہشت گردوں کا جو خاتمہ ہوا ہے اس کو انقلاب کا مرکز کہا گیا تھا, حمس کو حمس کا خاتمہ یعنی انقلابی وہ جو نام نہاد ان میں, اس لیے کہ وہاں پر ٹوٹل 1400 دہشت گرد موجود تھے جنہوں نے اپنے ہتھیار سرکاری فوج کے سامنے ڈال دیے, اور اس کے بعد وہاں بالکل امن سکون ہو گیا. اب اس یعنی حمس کی جو لڑائی تھی اس کے خاتمے کے بعد بظاہر نظر آتا ہے القصیر اور الغوطہ اور باقی شہروں میں بھی چونکہ ان کے گروپ ختم ہو چکے ہیں, اب الیکشن کی بھی راہ ہموار ہو گئی ہے, اور یونائٹیڈ نیشن نے جو اتنی بڑی غلطی کی تھی کہ وہاں پر باغی گروپوں کے ہاتھ مضبوط کیے تھے, میرا خیال ہے اس غلطی کو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور نہ صرف شام میں اپنی غلطی کی اصلاح کرنی چاہیے بلکہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی شدت پسند گروپوں کی یا باغی گروپوں کی حمایت کرنے کی بجائے ایسی حکومتوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں تاکہ وہاں پر جو انٹرنل انریسٹ وہ ختم کیا جا سکے. ہاں اگر کہیں مداخلت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بحرین جیسے ممالک ہیں جہاں پر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, اور وہاں پر حکمرانوں کے خلاف ان کو عوامی طاقت کا ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
بہت بہت شکریہ قندیل عباس صاحب. جی پروفیسر اسماعیلی صاحب, باراک اوباما نے احمد جربہ سے ملاقات میں ایک بات اور کہی ہے کہ شام کے مستقبل میں بشار اسد کا کوئی کردار نہیں ہوگا, ان کے اس بیان پر آپ کیا کہیں گے؟
میں فکر میکنم کہ صحبت های
میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر اوباما کی بات شام کے حالات کا تجزیہ کرنے کے بجائے صرف مخالفین کی حوصلہ افزائی ہے. اگر آپ شام میں جو فوجی صورتحال ہے, میدانی صورتحال جو ہے, یا یہی اخضر ابراہیمی کے استعفیٰ کو دیکھیں تو ساری صورتحال اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ شام کا بحران امریکہ اور مغربی ممالک جو چاہتے تھے اس کے برخلاف جا رہا ہے. اگر آپ 3 سال پہلے کی طرف دیکھیں تو ان لوگوں کی کوشش یہی رہی کہ شام کے بحران کو اسلامی بیداری سے متصل کریں, متعلق کریں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلامی بیداری جو آئی تھی وہ ڈکٹیٹروں کے خلاف تھی, اور ان ڈکٹیٹروں کے خلاف تھی جو امریکہ سے وابستہ تھے, جبکہ شام میں صورتحال مختلف تھی. اگرچہ ممکن ہے کہ بعض مسائل ایسے رہے ہوں شام میں کی جن کی صلاح ہونی چاہیے تھی, لیکن شام کے عوام حکومت کے ساتھ تھے, وہاں اسلامی بیداری کا معاملہ نہیں تھا. جب دیکھا کہ عوام شام کی حکومت کے خلاف پوری طرح سے نہیں ہیں تو انہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں سے دہشت گردوں کو وہاں بھیجا اور انہیں شامی عوام کے طور پر بنا کر پیش کیا, اور شام کی حکومت کو گرانے کے ساتھ ساتھ علاقے میں ان مزاحمتی قوتوں کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی جو اسرائیل کے خلاف ہیں. یعنی مجموعی طور پر بشار اسد کو اقتدار سے کنارے کرنا چاہتے تھے اور مزاحمتی قوتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے, اور صہیونی حکومت کو مستحکم و استحکام تقویت پہنچانا چاہتے تھے. لیکن 3 سال کے بعد آج شام کا بحران ایک ایسی جگہ پر پہنچا ہے کہ صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ 100% ان کے خلاف جو ہے یہ صورتحال جا رہی ہے, یعنی امریکہ اور مغربی ملکوں کے خلاف جا رہی ہے. اور امریکہ اور مغربی ملکوں نے جو بھی اسلحہ جاتی یا مالی مدد کی تھی دہشت گردوں کی, وہ سب کچھ بیکار و بے سود ثابت ہوئی ہے. اور اب احمد جربہ سے واشنگٹن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, یہ سب کچھ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے, جس میں امریکہ اور اس کے عرب اتحادیوں کو ناکامی ہوئی ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے. میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ملاقات احمد جربہ اور اوباما کی ہوئی ہے, یہ سب کچھ مخالفین کو ایک طرح سے دوبارہ حوصلہ دینے کی کوشش ہے, اور یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی ناکامیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر اسماعیلی صاحب, اپنے زحمت کی تشریف لائے. اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر ارشی خان اور ڈاکٹر قندیل عباس کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال دونوں تینوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمائے. شام کے حالات یقیناً جس نہج پر جا رہے ہیں وہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اہداف کے برخلاف ہے, اور یقیناً شام کو فوجی اور سیاسی دونوں محاذ پر اپنے مخالفین پر نمایاں کامیابی مل رہی ہے, اور دمشق حکومت کی اسی کامیابی کا نتیجہ ہے کہ جس کے بعد اخضر ابراہیمی کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دینا پڑا ہے, اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس مشن میں ناکام رہے ہیں جو ان کو سونپا گیا تھا, اور ان کا مشن بھی مشکوک ہے. اگرچہ بظاہر یہ کہا گیا تھا کہ ان کو سیاسی مشن سونپا گیا تھا کہ شام کے بحران کا سیاسی حل نکالیں, لیکن جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے, اور جیسا کہ شام کی حکومت کہتی ہے کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوا ہے کہ اخضر ابراہیمی اقوام متحدہ کی نہیں بلکہ امریکہ کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو یقیناً ان کا جو مشن تھا وہ امریکی اہداف سے بہت قریب رہا ہوگا, تو ان کا استعفیٰ بھی امریکہ کی شکست ہے. ان حالات میں امریکی صدر باراک اوباما مخالفین کے رہنما احمد جربہ سے ملاقات میں یہ کہتے ہیں کہ شام کے مستقبل میں بشار اسد کا کوئی کردار نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ احمد جربہ کی دلجوئی کے لیے ہو, لیکن یہ بیان ان کا سراسر جمہوری اصولوں کے مخالف ہے. شام میں صدارتی الیکشن کا بگل بج چکا ہے, مہم تیز ہو چکی ہے, اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون اقتدار میں رہے کون اقتدار میں نہ رہے یہ شام کے عوام کا حق ہے, کسی بھی بیرونی طاقت اور حکومت کا یہ حق نہیں ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@afsartv.ir. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ.